والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. یہ آیات مبارکہ سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں، گیارہویں پارے میں. قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ کہیں سے کھول لیں، کوئی سی آیت مبارکہ پڑھ لیں، زمانے کی روش کوئی بھی ہو، دنیا کے حالات کیسے بھی ہوں، ہر ہر آیہ کریمہ میں اس کا جواب اور اس کا حل موجود ہے. اب ہم اپنے آج کے حالات کا اگر اندازہ کریں تو تقریباً مسلم دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری مسلم دنیا میں ایک جو خیال ہے وہ عام ہے، اکثریت کی رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، کوئی اللہ کا بندہ پیدا ہو جائے، کوئی کہیں سے آ جائے اور حالات سدھار دے، حالات سدھر جائے، کوئی نام لے کر امام مہدی کا انتظار کرتا ہے کہ یہ امام مہدی آئیں گے تو ہوگا، کوئی کسی فاتح کا منتظر ہے، کوئی کسی نجات دہندے کا منتظر ہے. آئے کریمہ نے عہد نبوی میں اور نزول قرآن کے وقت جو جواب ارشاد فرمایا، وہ آج بھی حرف بحرف ہر بندے کی تسلی کے لیے کافی ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس اللہ کا رسول تشریف لا چکا، اب کسی آنے والے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، آنے والا تشریف لا چکا، بات ختم ہو گئی. اب ان کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں آئے گی جو ان کے پائے کی ہو یا ان سے بالا تر ہو، کوئی آئے گا بھی تو وہ اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوگا. تو پیروکار کا آنا کیا اور نہ آنا کیا، پیروکار تو ہم بھی ہیں، ہم بھی اس میں مکلف ہیں. تو فرمایا یہ انتظار کرنا اور اس گمان میں رہنا کہ کوئی آئے گا اور وہ ساری بات درست کر دے گا، یہ غلط ہے. لقد جاءکم رسول، یہ پکی بات ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول تشریف لا چکا. پھر من انفسکم، تم ہی میں سے، تمہاری طرح کا انسان جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، زخمی بھی ہوتا ہے، ٹھیک بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، گرمی سردی بھی محسوس کرتی ہے، جس کے خیش و اقارب بھی ہیں، جس کے والدین اور اجداد بھی ہیں، جس کے ننہال بھی ہیں، جس کے سسرال بھی ہیں، جس کے خیش اور قبیلے بھی ہیں، جس کو روزگار کا مسئلہ بھی ہے، جسے کھانا پینا بھی ہے، بچوں کو بیویوں کو پالنا بھی ہے، ساری انسانی ضرورتیں اس وجود عالی کے ساتھ ویسی ہیں جیسی تمہارے ساتھ. اللہ کریم اگر کسی فرشتے کو رسول بنا دیتے تو آج کا ماننے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے، اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے کوئی بیماری بھی نہیں آتی، اس کے بیوی بچے بھی نہیں ہیں، اسے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تو ہم تو انسان ہیں، ہمارے ساتھ تو لاکھوں مسائل ہیں. ہمارے پیشہ کارب ہے, ہمارے بیوی بچے ہیں, ہمارا گھر بار ہے, ہمارا کاروبار ہے. تو میں نے ایسی ہستی کو رسول بنا کر بھیجا جس نے بچپن سے لے کر زندگی بھر کسی سے کچھ مانگا نہیں, دیتا چلا آیا ہے. ابھی بچپن تھا, والد پہلے ریلت فرما گئے, بچپن تھا جو 2.5 سال کی عمر تھی کہ دادا ریلت فرما گئے, چچا ابو طالب تھے وہ خود کثیر العیال تھے اور معذور آدمی تھے, ایک ٹانگ سے معذور تھے, تجارتی سفر کرنے کے قابل نہیں تھے, وہ خود تنگی میں رہتے تھے. تو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت پر بکریاں چرائیں اور چچا نے ان کی پرورش نہیں کی, انہوں نے چچا کی مدد کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کی اجرت پر لوگوں کی بکریاں چرائیں اور جو کچھ ملا اس سے چچا کی امداد فرمائی. اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کی بات چلی تو آپ نے فرمایا, چچا میں آپ کا بوجھ ضرور بانٹوں گا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو اس وقت بچے تھے انہیں اپنے ساتھ لے گئے کہ میں چچا کا کچھ بوجھ ضرور بانٹوں گا, آپ کا یہ بچہ میں پالوں گا. ہماری مجبوریاں ہماری رشتہ داریاں ہیں, لیکن جس ہستی کے سسرال میں بڑے بڑے قبائل اور 11 گھرانے 11 مختلف قبائل جزیرہ نما عرب کے, اور ان سب کے ساتھ نبھانا, ان سب کی ضرورتیں, ان سب کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا, اپنے سب ازواج کے لیے الگ الگ مکان کا اہتمام, سب کے صبح و شام کے کھانے کی فکر, یہ ساری ضرورتیں ایک ہستی کے ساتھ تھیں اور پوری دنیا کفر سے اللہ کے ایک بندے کا مقابلہ. روئے زمین پر اس بوڑھے آسمان کو یاد ہے کہ اللہ کا ایک بندہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر وحی نازل ہوئی اور جو اللہ کو جانتا اور مانتا تھا اور جس نے اللہ کو منوایا اور جنوایا لوگوں سے. ایک وقت میں ایک تھا, ایک سے دو ہوئے, دو سے تین ہوئے, تین سے چار ہوئے. آپ وسائل کی بات کرتے ہیں, کجا بود دنیا با مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حملہ حیدری ایک علامہ بازل ہوئے ہیں شیعہ علماء میں سے, حملہ حیدری ان کی کتاب ہے, تاریخ منظوم کی ہے انہوں نے فارسی میں, اس کا ایک مصرعہ ہے, وہ فرماتے ہیں کجا بود دنیا با مصطفیٰ, حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا مال و زر کہاں تھا, کچھ بھی تو نہیں تھا. اور جب آپ بلوغت کو پہنچا, آپ سنجیدہ عمر کو پہنچے, سن مبارک 40 برس کا ہوا تو وحی کا نزول ہوا, اور نزول وحی کے ساتھ اللہ کے ایک بندے کا مقابلہ روئے زمین کے سارے کفر کے ساتھ آ گیا جس میں بڑی بڑی طاقتیں تھیں, اس زمانے کی سپر پاور تھیں قیصر اور کسرا. قیصر کے ایک ایک گورنر کے پاس 1.5-1.5 لاکھ کی فوج ہوتی تھی, وہ تو افرادی قوت کا زمانہ تھا, تلواروں کی جنگ کا زمانہ. آج کوئی ایسے حالات نہیں ہیں جو اس سے مشکل ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان مسلمانوں کو جو حضور کے ساتھ ایمان لائے جو انہیں پیش آئے, اس جیسے حالات بعد میں کسی کو پیش نہیں آئے. تمہیں تو ایک بنی بنائی دنیا مل گئی, تمہارے پاس تو روئے زمین کا بیشتر حصہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے, اور روئے زمین کا سب سے اچھا حصہ, خوبصورت بندرگاہیں مسلمانوں کے پاس ہیں, زرخیز زمینیں مسلمانوں کے پاس ہیں, سب سے اچھے پہاڑ مسلمانوں کے پاس ہیں, سب سے زیادہ معدنی ذخائر تیل سے لے کر جواہرات ہیرے اور سونے تک سب مسلمانوں کے پاس ہیں. میرے اندازے کے مطابق دنیا کے جو ذرائع ہیں روزی کے, ریسورسز آف انکم جو ہیں, ان کا 80% آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے. غیر مسلموں کے پاس کیا ہے؟ یا برفانی علاقے ہیں جن میں 9-9 مہینے برف جمی رہتی ہے، یا ایسے ممالک ہیں جہاں پینے کا پانی نہیں ملتا. آپ مسلمانوں کسی ایک ملک پاکستان کو دیکھ لیں، اس کے گرد کوئی بلند دیوار بنا دے اور دنیا سے اس کا رابطہ کاٹ دے، اسے کسی چیز کی درآمد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے. یعنی زندگی کی ہر ضرورت جڑی بوٹیوں سے لے کر کھال، چمڑے، کپڑے، روئی سوئی، دھاگے، روٹی تک، ہر چیز ملک کے اندر موجود ہے. دنیا کا ہر موسم اس ملک میں موجود ہے. آپ سندھ کے صحراؤں سے لے کر ہمالیہ کی چوٹیوں تک دیکھ لیں، سرد ترین اور گرم ترین دونوں موسم موجود ہے. اس کا مطلب دنیا کا ہر پھل، ہر کھیت، ہر زراعت ہو سکتی ہے، ہر قسم کی معدنیات پائی جا سکتی ہے. کیا چیز ہے جو یہاں نہیں ہے؟ پھر بھی پاکستان میں بھی جس سے پوچھو کہتے ہیں کوئی آج آئے گا نا، وہ ٹھیک کون آئے گا؟ اللہ کریم فرماتے آنے والا آ چکا، تشریف لانے والا جلوہ افروز ہو چکا، اب کوئی نہیں آئے گا. اور جو جلوہ افروز ہوا، من انفسکم، ساری وہ بشری ضرورت ہے. یہ الگ بات کہ وہ خیر البشر ہے، اس جیسا کوئی دوسرا بشر نہیں، یہ الگ بات. لیکن وہ بشری ضرورتوں سے ماورا نہیں ہے. اس کا بیٹا فوت ہوتا ہے، اس کی گود میں معصوم جان دیتا ہے تو اس کے آنسو بھی ٹپکتے ہیں، اس کی بیٹیوں کو ایذا پہنچتی ہے تو اس کے آنسو بھی چھلکتے ہیں. وہ بھی اولاد کا غم بھی سہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ نباہ بھی کرتا ہے، وہ بھی فاقہ کشی بھی کرتا ہے، کھانے کا اہتمام بھی کرتا ہے، ساری ضرورتیں بجا لاتا ہے. اور پھر ایک ایسی عجیب ہستی کہ تم اسے جانو نہ جانو، مانو نہ مانو، اطاعت کرو نہ کرو، عزیزن علیہ ما عانیتم، تمہیں جو دکھ ہوتا ہے اس کی تکلیف وہ محسوس فرماتا ہے، ٹھوکر تمہیں لگتی ہے، دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے. عزیزن علیہ ما عانیتم، ٹھوکر تمہیں لگتی ہے، گراں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرتی ہے. گناہ تم کرتے ہو، بخشش وہ مانگتا ہے، برائیاں تم کرتے ہو، دعائیں وہ مانگتا ہے، بزدل تم ہو، ہمتیں وہ بناتا ہے. حریص علیکم، دو عالم سے بے نیاز ہے، لیکن ہے بنی نوع انسان، تمہارے لیے تو حرص کی حد تک چلا گیا، لالچ کی حد تک چلا گیا. مسلمان نہیں، انسان کے پیچھے لالچ کی حد تک چلا گیا کہ ہر انسان کا رابطہ اللہ سے ہو جائے، ہر انسان اللہ کو مانے، ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہر انسان کی دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو، آخرت بھی پرسکون ہو. اور بالمومنین، اور ایمان والوں سے تو رؤوف الرحیم، وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے. مسلمان تو جتنے بھی بگڑ جائے، اس کی بارگاہ میں ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اب فرمایا اس کے بعد بھی اگر تم اس بات پہ رہو کہ کوئی آئے گا کچھ کر دے گا، آنے والا آ چکا، اب جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے، تمہیں کرنے کا سلیقہ اس نے سکھا دیا، تمہیں جینے کے ڈھنگ اس نے سکھا دیے، تمہیں دوستی اور دشمنی کی حدود بتا دی، تمہیں کمانے اور خرچ کرنے کے ذرائع بتا دیے، زندگی کا ایک ایک نشیب و فراز اس نے تمہیں بتا دیا. پھر ہمیشہ کے لیے تمہارا رسول ہے، کبھی اس کی رسالت و نبوت ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہے. مسلمانوں، رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب تم ہی اس کا دامن جھٹک کر ماں و شما کے دامن سے وابستہ رہو تو یہ تمہاری بدقسمتی. اب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی کو بھول کر سمجھتے رہو کہ کوئی آئے گا. کوئی آئے گا تو کیا ہوگا, کون آئے گا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے اللہ کریم نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ لوگ تیری اطاعت سے گریز کریں, اگر یہ لوگ اس پر بھی تیری پیروی نہ کریں تو انہیں اس بتا دیجئے حسبی اللہ, مجھے میرا اللہ کافی ہے, میں تمہارا محتاج نہیں ہوں, تمہاری پیروی کرنے سے میری شان میں اضافہ نہیں ہوگا, تمہارے نہ کرنے سے میری عظمت میں کمی نہیں آئے گی, تمہارے نہ کرنے سے میرا کچھ بگڑے گا نہیں, اور تمہاری پیروی کرنے سے میرا کچھ سنورے گا نہیں. پیروی کرو گے تو اپنا سنوارو گے, نہیں کرو گے تو اپنا بگاڑو گے. اس لیے کہ میرے حبیب نے کہہ دیا اگر فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ روگردانی کرتے ہیں, اگر یہ آپ کے احکام نہیں مانتے, اگر آپ کے دین پر عمل نہیں کرتے تو انہیں بتا دو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, مجھے میرا اللہ کافی ہے, لا الہ الا ہو, جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, مجھے وہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے کافی ہے, علیہ توکل, تو میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں, وہو رب العرش العظیم, وہ عرش عظیم تو پروردگار ہے, ساری کائنات کا رب ہے. عرش عظیم کیا ہے؟ کارگہ حیات کا سیکرٹریٹ ہے, جس طرح ہر ملک کا ایک سیکرٹریٹ ہوتا ہے جس میں بادشاہ ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے, پورے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں, اسی طرح جہاں تک مخلوق ہے اور کائناتیں جتنی ہیں ان سب کا سیکرٹریٹ عرش عظیم ہے, جہاں سے سب کے فیصلے نازل ہوتے ہیں, فیصلے صادر ہوتے ہیں, جہاں سے سب کو روزی تقسیم ہوتی ہے, عمریں بٹتی ہیں, زندگیاں ملتی ہیں, موت آتی ہے, صحت ملتی ہے, بیماری آتی ہے, جہاں سب فیصلے ہوتے ہیں اس کا مالک اور پروردگار وہی اللہ ہے جس پر میرا بھروسہ ہے, جو میرے ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اللہ ہے, تم ساتھ نہیں دو گے تو اس کو کیا ملے گا؟ تو کتنی سادہ, کتنی سلیس اور کتنی درست زبان میں قرآن حکیم نے ہمارے آج کے سارے مسائل کا حل بھی بتا دیا. ہم چاہتے ہیں ملک پر جی اسلام نافذ, اس کے لیے ہڑتال ہوگی جی, دھرنا دیں گے جی, اس کے لیے دکانیں توڑ دیں گے, یہ کر دیں وہ کر دیں. آپ جو ہڑتال پر جا رہے ہیں آپ نے اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لیا؟ آپ حلال کھاتے ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ فرائض ادا کرتے ہیں, عبادت کے وقت عبادت کرتے ہیں, آپ نے اپنے آپ کو حدود شرع کا پابند بنا دیا, اور اگر آپ اپنے ساڑھے چار ہاتھ کے بدن کو پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو آپ کس منہ سے ہڑتال کرنے چلے کہ پورے ملک پہ اسلام نافذ ہو, کیسے ہوگا؟ جو شخص خود پر اسلام نافذ نہیں کرتا اسے تو یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ دوسرے سے کہے تم ملک پر نافذ کرو, تم سے اپنے آپ پر نہیں ہوتا دوسرا ملک پر کیسے کرے گا؟ آج بھی اور آئندہ کبھی بھی ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام جس طرح روز اول عروج میں آیا تھا آخر میں بھی اسی طرح عروج میں آئے گا. شروع میں اسلام کس طرح عروج میں آیا تھا؟ کیا کسی بادشاہ نے نافذ کیا تھا؟ کیا کسی حکومت نے نافذ کیا تھا؟ نہیں, جان سارہ نے, محمد الرسول نے اپنے آپ پہ نافذ کر لیا. جو بھی ایمان لاتا تھا وہ اپنے آپ پر پورا اسلام نافذ کر لیتا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے روئے زمین پر اسلام کو نافذ کر دیا. جن پر خود اسلام نافذ تھا اللہ نے انہیں یہ توفیق دی اور ان کی مدد فرمائی کہ انہوں نے 25 سال کی قلیل مدت میں 23 برس قرآن کریم نازل ہوتا رہا. 23 برس کے زمانے نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا سے پردہ فرمایا. وصال نبوی کے بعد 25 برسوں کے اندر اندر معلوم دنیا کے 3/4 حصے پر اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے. اسپانیہ سے لے کر چائنا تک اور سائبیریا سے لے کر افریقہ تک. اور زمانہ گھوڑوں پہ اور پیدل چلنے کا تھا, تلوار سے جنگ کا زمانہ تھا. آج کل کا ایٹمی دور نہیں تھا, ٹیلی فون تار تھے, اخبار کچھ بھی نہیں تھے, لیکن اس 3/4 دنیا پر مسجد نبوی کا خطیب بیٹھا ہوا حکمرانی کر رہا تھا اور ہر جگہ عدل ہو رہا تھا اور ہر ایک کی خبر گیری ہو رہی تھی. اس لیے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لیا تھا تو اللہ نے انہیں توفیق بخشی, انہوں نے دنیا پہ اسلام نافذ کر لیا. ہم نعرے لگاتے ہیں, دوسروں کو کہتے ہیں, دوسروں کا احتساب کرتے ہیں, دوسروں کی روز بات کرتے ہیں, اس نے یہ غلط کیا, اس نے یہ غلط کیا. کبھی ہمیں یہ فرصت نہیں ملی کہ اپنا گریباں بھی دیکھیں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں, کیا ٹھیک کر رہا ہوں. جو میں کر رہا ہوں اس میں کتنا ٹھیک ہے, کتنا غلط ہے. اسلام انشاءاللہ ضرور نافذ ہوگا, اس ملک پر بھی ہوگا, اور صرف پاکستان پر نہیں ہوگا. انشاءاللہ آنے والا وقت اس کی شہادت دے گا کہ سارا برے صغیر اسلامی ریاست ہوگا انشاءاللہ العزیز, اور وہ وقت قریب ہے. لیکن ان لوگوں کے ہاتھوں نافذ ہوگا جنہوں نے اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لیا ہوگا. یہ کثرت تعداد کا محتاج نہیں ہے کہ بہت سے لوگ ہوں گے تو ہوگا. آپ دنیا کے انقلابات کی تاریخ پڑھیے, کوئی انقلاب کسی کثرت کی وجہ سے نہیں آیا, خواہ وہ اسلامی تھا یا غیر اسلامی تھا. اسلامی انقلاب بھی تو مٹھی بھر صحابہ تھے جو زیرہ نما عرب سے اٹھے ہوئے زمین پر چھا گئے. غیر اسلامی انقلابات کی تاریخ بھی پڑھ لیں, وہ اچھے تھے یا برے تھے, لیکن یہ مٹھی بھر لوگ تھے جو ایک جگہ سے اٹھے اور ہوئے زمین پر چھا گئے. فرانس کا انقلاب مشہور ہے, مٹھی بھر لوگ تھے. امریکہ میں انقلاب آیا, مٹھی بھر لوگ تھے جو انقلاب لائے اور انگریز کو وہاں سے نکال کر امریکہ کو آزاد ملک بنا دیا. تاتاریوں کا انقلاب, ایک روح زمین کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا, وسط ایشیا سے مٹھی بھر لوگ اٹھے. ایک ڈسپلن, ایک باقاعدہ قانون کے ایک حدود کے اندر رہنے والی ایک باقاعدہ مہذب اقلیت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو ضابطوں اور قاعدوں کے باہر نہیں جاتے, وہ اتنی طاقت بن جاتے ہیں کہ وہ دنیا کو ہلا کے رکھتے ہیں. اور اگر دنیا کو ہلانے کے لیے دنیاوی ضابطوں کے پابند لوگ ایسا کر سکتے تو اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے ضابطوں کی پابند مٹھی بھر جماعت بھی ہو جائے تو روئے زمین پر انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم میں سے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے, روزہ نہیں رکھتا, روزہ رکھ لیتا ہے مال دوسرے کا کھا جاتا ہے, جھوٹ بول لیتا ہے. زندگی کو ہم پوری طرح سے اسلام کی تعویل میں نہیں دے پاتے, حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب ایمان لائے ہو تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ. اب کوئی دامن تمہارا, کوئی پہلو, کوئی پلہ, کوئی کپڑا, کوئی کونا باہر نہیں رہنا چاہیے, سارے کے سارے اسلام کے اندر آ جاؤ. اب یہ کون سا اسلام ہے کہ ایک ٹانگ آپ نے اندر رکھی ہے, ایک باہر بھی رکھی ہوئی ہے. نماز پڑھ لیتے ہیں, سود بھی کھا لیتے ہیں, روزہ رکھ لیتے ہیں, جھوٹ بھی بول لیتے ہیں, عبادت بھی کر لیتے ہیں, ڈاکہ بھی کر لیتے ہیں, تو یہ تو اسلام نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے کہ زندگی تمہاری نہ رہے, محمد رسول اللہ کی غلامی میں چلی جائے, تمہارے فیصلے تم نہیں کرو, تمہیں فیصلے کیے ہوئے ملے اللہ و اللہ کی رسول کے بارگاہ سے, وہ تم اپنے آپ پہ نافذ کرو. انشاءاللہ اسلام تو ضرور نافذ ہوگا، لیکن اللہ ایسے بندے بھی پیدا کر دے گا جو اپنے آپ پر اسلام نافذ کریں گے اور اس کا حق ادا کر دیں گے، انہی کے ہاتھوں نافذ ہوگا۔ اسلام کے ساتھ بھی دھوکہ اور مذاق ہے کہ زبان سے کہا جائے میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کام اپنی مرضی سے کیے جائے، حلال حرام کی تمیز نہ رہے، جائز ناجائز کو نہ دیکھا جائے، اور اتباع رسالت پناہی کو چھوڑ کر دنیا کی ہرس اور لالچ میں سب کو فراموش کر دیا جائے، تو یہ بجائے خود ایک مذاق ہے بارگاہ عزدی میں بھی اور عظمت رسالت کے ساتھ بھی، جو خود ایک جرم ہے۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ دنیا پہ کیا اقتدار دے گا، یہ لوگ تو سزا کے مستحق ہوں گے، اللہ معاف فرمائے۔ تو ہم جو دنیا کی تقدیر بدلنے کے دعوے کرتے ہیں، اگر اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے تو دنیا کو کیا بدلے؟ تو میرے بھائی، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ مرزا مدر جانے جانان رحمت اللہ تعالی علیہ بہت پائے کے ولی اللہ تھے، دہلی میں شہید ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں خدا در انتظار حمد مانست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ کو انتظار میں نہیں بیٹھا کہ ہم نمازیں پڑھیں تو اللہ کا کوئی بہت سمجھ، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چشم بر راہ ثنا نیست، اور نہ اللہ کا رسول اس انتظار میں کہ ہم ان کی تعریف کریں گے تو ان کی شان بنیں گی۔ اللہ کی شان اپنی ہے، نبی کو اللہ نے خود شان دی ہے۔ پھر فرمایا محمد حامد حمد خدا بس، خدا خود مدہ خان مصطفیٰ بس۔ اگر اللہ کی تعریف کرنی ہے تو اس کا حق محمد الرسول اللہ نے ادا کر دیا۔ اگر مخلوق سے کسی نے اللہ کی تعریف کرنی ہے تو محمد حامد حمد خدا بس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور خدا خود مدہ خان مصطفیٰ بس، اور جس رسول کی تعریفیں خود اللہ کرتا ہے، ہم کریں تو کیا ہوگا، نہ کریں تو کیا ہوگا۔ محمد حامد حمد خدا بس، خدا خود مدہ خان مصطفیٰ بس۔ منا جاتے اگر باید بیان کر، بیتے ہم کنات میں تماں کر، ہاں ہمیں اگر دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں صرف ایک بات کرنی چاہیے۔ ایک فرماتے ہیں ایک شعر پہ زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ محمد از تو نے خواہم خدا را، کہ مانگنا ہو تو ہاتھ اٹھا کے مانگو، اور مانگو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میں تجھ سے اللہ مانگتا ہوں۔ خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، محمد سے مانگو تو اللہ مانگو، اور اللہ سے مانگو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگو۔ ایک ہی بات ہے کہنے کی، ایک ہی کام ہے کرنے کا۔ محمد از تمہیں خواہم خدا را، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ سے اللہ مانتا ہوں۔ خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، اور اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں تو مجھے اپنے نبی کا عشق عطا کر۔ دیگر لبوا مکن مظہر فضول ہے، سخن ازہج تفضل فضول ہے، اس کے علاوہ بات کرنا فضول ہے اور وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات دنیا میں نہیں ہے جو کی جائے، جو مانگی جائے، جس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں اپنی عبادت، اپنے ایمان و یقین کی توفیق دے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ نے سنت ادا کرنی ہو فرما دیجیے۔